أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. آپ کے سامنے قرآن مجید کی پہلی سورہ سورہ مبارکہ الفاتحہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کی ہے. اب یہ جو 10 دن آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق رہے گی انشاءاللہ، انہی دو آیات کے ذیل میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اگر ہم اپنی گفتگو کو ایک موضوع کا نام دینا چاہیں تو ہمارا موضوع جو رہے گا وہ ہے کربلا صراط مستقیم. اور اس موضوع کی جو بنیاد میں بات ہے وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور و معروف فرمان، شیعہ اور سنی دونوں نے نقل کیا اپنی کتابوں میں. البتہ یہ فرمان کسی نقل کا محتاج نہیں، اگر کسی شیعہ کتاب میں بھی نہ ہوتا اور کسی سنی کتاب میں بھی نہ ہوتا تب بھی حق یہی تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. علماء کرام آپ کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں بیان کرتے رہتے ہیں کہ حسین منی، واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی نسل میں سے قرار دیا امام حسین، اور امام حسین اپنی والدہ مطہرہ اور طیبہ کے بعد انا آپینا کل کوثر کی تفسیر ہے. رسول اللہ کو تانا دیا جاتا تھا ابتر کا، ابتر جس کی نسل ختم ہو، جس کی اولاد کوئی نہ ہو. اللہ نے اس تانے کے جواب میں رسول اللہ کو کوثر عطا فرمایا. اور اگر تانے کی مناسبت سے دیکھا جائے تو تانا کیا تھا؟ کفار کی طرف سے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوثر کے بہت ساری تفاسیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی مرادیں کوثر کی لے لی جائیں، سب سے بہترین جو مراد بنتی ہے وہ تب سمجھ میں آتی ہے جب ہم اس تانے کو مد نظر رکھیں کہ جو اللہ کے نبی کو دیا جا رہا تھا، جس کے جواب میں فرمایا گیا ہم نے آپ کو کوثر دیا. تانا کیا تھا؟ تانا تھا کہ جب یہ دنیا سے چلا جائے گا اس کی نسل ہی نہیں، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، اس کا نام لیوا ہی کوئی نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ کفار بڑا فخر کیا کرتے تھے اولاد پر، خاص طور پہ بیٹوں پر فخر کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کو خالق کائنات اگر چاہتا تو کئی بیٹے عطا فرما دیتے، لیکن اللہ کو اپنی ایک عطا سے کئی بیماریوں کا علاج کرنا تھا. ایک تو کفار مکہ کو، رسول اللہ کے مخالفین کو ابتر کے طعنے کا جواب دینا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتانا تھا کہ تم بیٹوں پر فخر کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے. میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کائنات کی بہترین نسل بیٹے سے نہیں، بیٹی سے چلے گی. اس کائنات کی وہ نسل جس پہ کائنات فخر کرے گی، بلکہ اس طرح سے کہوں کہ جو لولا کا لما خلقت الافلاق کا مصداق ہیں، وہ نسل میں بیٹے سے نہیں چلاؤں گا، بیٹی سے چلا کے دکھاؤں گا. تو کوثر کی جتنی بھی مرادیں لے لی جائیں، اگر اس طعنے کو دیکھا جائے جو رسول اللہ کو ملتا ہے، وہ تھا ابتر کا طعنہ. تو مناسبت کیا بنے گی کہ اللہ کوئی ایسی چیز، ایسی نعمت عطا کرے کہ جس کے سبب کافروں کا وہ طعنہ ختم ہو جائے. اور وہ کیا ہونا چاہیے؟ کچھ ایسا ملے کہ جس کے ذریعے رسول اللہ کی نسل باقی رہے. اگر آپ اس طعنے کی مناسبت کو ذہن میں رکھیں، تو الکوثر سے جو سب سے زیادہ بہتر اس کی تفسیر بنتی ہے اور مراد بنتی ہے، وہ رسول اللہ کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں. اللہ کے نبی کا یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ واضح، رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، لہذا رسول اللہ سے. لیکن دوسرا حصہ، میں حسین سے ہوں، اس سے مراد یہ ہے انشاءاللہ، جس پر ہم ان ایام میں گفتگو کریں گے مختلف پہلوؤں سے اور مختلف زاویوں سے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور فرامین رسول اللہ اور اہل بیت کی روشنی میں انشاءاللہ، کہ میں حسین سے ہوں سے مراد کیا ہے؟ کہ میرے اس نواسے کے بعد وقت ایسا آ جائے گا اس زمانے میں کہ جب میرے بتائے ہوئے اسلام کے مقابلے میں، میری دکھائی ہوئی صراط مستقیم کے مقابلے میں مختلف قسم کے اسلام آ جائیں گے، مختلف قسم کی تفاسیر آ جائیں گی اسلام کی. اسلام کیا ہے؟ ظاہر ہے اس زمانے میں جو لوگ بھی، جو انہوں نے رویہ اختیار کر لیا تھا، وہ اس کو اسلام ہی کہتے تھے. وہ خطیب کے جو بنو امیہ کے زر خرید تھے، تاریخ اسلام بغیر کسی تردید کے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جو آ کے لعن کیا کرتے تھے اور سب کیا کرتے تھے، برا بھلا کہا کرتے تھے کائنات کی بہترین ہستیوں کو، یعنی علی اور اولاد علی کو، علیہم افضل التحیت والسلام، وہ بھی اپنے اس برا بھلا کہنے کو اسلام کہتے تھے. تو اسلام کی بس بہت ساری شکلیں بن گئی تھیں. اللہ کے نبی کے اس فرمان کا مطلب کہ میں حسین سے ہوں، سادے لفظوں میں اگر بیان کروں تو وہ مطلب یہ ہے کہ میرے حسین کے بعد اگر کوئی حقیقی دین پر چلنا چاہے, اس راستے پر چلنا چاہے جسے قرآن صراط مستقیم کہتا ہے, اس اسلام کو اپنانا چاہے, خالص اسلام کو کہ جو میں رسول اللہ اپنے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو وہ اسلام ہوگا جو میرا نواسا حسین بتا کر جائے. میرے بعد میرا اسلام یعنی میری شخصیت, رسول اللہ کا بتایا ہوا دین, وہ حسین سے باقی رہے گا, کسی اور سے باقی نہیں رہے. حسین کے مقابلے میں جو کوئی تفسیر بتائے دین اسلام کی وہ باطل ہوگی. حقیقی اسلام وہ ہوگا جس کو میرا نواسا حسین امت کے درمیان چھوڑ کر جائے, اور یہی ہمارا موضوع رہے گا, کربلا صراط مستقیم. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج بھی ایسے لوگ پاکستان میں پائے جاتے ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں آئے دن, ہر سال کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یزید کا دفاع کرنے کے لیے, یزید کے جرم کو چھپانے کے لیے آپ کو بولتا ہوا مل جائے گا, کیونکہ یہ ایک فکر ہے. جیسے حسینی فکر چلی آ رہی ہے کربلا کے زمانے سے, اسی طرح یزیدی اور ناسبی فکر بھی چلی آ رہی ہے یزید کے زمانے سے. اور اللہ تبارک و تعالی نے عزت حسینیت کے لیے لکھی ہے اور لعنت یزیدیت کے لیے لکھی ہے. لہذا آج آپ دیکھیں گے, آج آپ دیکھتے ہیں کہ جس مسلک میں سے کوئی یزید کے دفاع میں بولتا ہے تو شیعہ رہ گئے, اسی مسلک میں سے لوگ اس کو جواب دیتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں ایک صاحب نے کہ جو بہت عشق رسول کا شور مچاتے ہیں, انہوں نے جب امیر شام کا دفاع کیا تو انہی کے مسلک سے بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جواب دیا اور کہا کہ تم نے جو بات کی ہے اس کو تو اہل سنت کے بزرگان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا, اور تم جو کہہ رہے ہو کہ فلان بے خطا ہے, یعنی تم انڈائریکٹلی کہنا چاہتے ہو کہ علی خطا کار ہے. تمام اہل سنت کے اکابر, ان کے بزرگان, ان کے بڑے علماء کا طول تاریخ میں یہ موقف رہا ہے کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آیا ہے وہ باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح السند روایات میں, شیعہ نے اہل سنت صحیح السند روایات میں اللہ کے رسول کی یہ گواہی موجود ہے, اور یہ گواہی کافی ہے. اس ہستی کے کسی معاملے میں خطا کار ہونے کا کس طرح وہم ہو سکتا ہے کسی کو؟ اس علی کے غلط راستے پر غلط فیصلہ کرنے کے بارے میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ کا رسول یہ بتا کر گیا ہو کہ قیامت تک قرآن اور علی جدا نہیں ہو سکتے؟ توجہ فرما رہے ہیں, قرآن کریم اور علی کبھی جدا نہیں ہو سکتے. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, اکٹھے رہیں گے, یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی اکٹھے مجھ سے ملاقات کریں. تو یہ معنی ہے ہمارے موضوع کا, کربلا صراط مستقیم. یعنی یہ جو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یہ کون سا راستہ ہے؟ بہت سارے اسلام ہیں, یہ جو نماز میں صراط مستقیم مانگی جا رہی ہے یہ کون سا راستہ ہے؟ تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ راستہ وہ ہے کہ جو کربلا سے ہو کر گزرتا ہے. حق وہ ہے کہ جو اس دین کے حقیقی وارث نے کربلا میں بتایا. قرآن مجید کی آیات کی اس کائنات کی بہترین تفسیر قلم سے نہیں لکھی گئی, نہ قیامت تک کوئی قلم ایسا آئے گا کہ جو ایسی تفسیر لکھ سکے کہ جو مقابلہ کر سکے اس تفسیر کا کہ جو امام حسین نے اپنے خون سے کربلا میں لکھی. یہ میں جذبات کی بات نہیں کر رہا. آج آپ پوری دنیا میں ہوتا ہوا, مختلف علاقوں میں ہوتا ہوا ذکر امام حسین دیکھ لیں, کون سی تفسیر ہے شیعہ یا سنی کسی بھی مسلک کی کہ جس کی اتنی شہرت ہو جتنی کربلا نامی تفسیر کی شہرت ہے زمانے میں, کہ جب اس تفسیر کے پڑھے جانے کا اس کے ذکر کا زمانہ آتا ہے تو اپنے پرائے ان کے دل کھینچنے لگتے ہیں ان محفلوں میں آنے کے لیے جہاں یہ تفسیر پڑھی جاتی ہے اور سنائی جاتی ہے. انہی فرشہائے عزا پر ذکر حسین کیا جاتا ہے, ذکر کربلا کیا جاتا ہے, اور خوش نصیب ہے وہ کہ جو ان کا اہتمام کرتے ہیں, اور خوش نصیب ہے وہ کہ جو آ کر اس میں شرکت کرتے ہیں تاکہ اس دین کو سیکھ سکے, اس اسلام کو پہچان سکے جسے قرآن صراط مستقیم کہتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. سب سے پہلے ارادہ یہ ہے کہ جو میں نے دو آیات پڑھی ان کا معنی اچھی طرح آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. ویسے بھی ہر نماز میں دو مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے, کوئی فوت ہو جائے سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں سورۃ الفاتحہ کے, یہ کتنا بڑا سمندر معانی کا اور تعلیمات کا اپنے اندر لیے ہوئے, تاکہ جب ہم نماز میں بھی ان کلمات کو ادا کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. اور ان آیات کی طرف سے آنے کی طرف آنے سے پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں, آپ کی خدمت میں توجہ فرمائیں, سورۃ النساء کی ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تم نشے کی حالت ہو. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب کے حرام ہونے کی, شراب کے منع کیے جانے کی آیات ابھی نازل نہیں ہوئی. توجہ فرما رہے ہیں, اے ایمان والو نشے کی حالت میں جب تم نے شراب پی رکھی ہو, نشے کی حالت میں ہو, نماز کے نزدیک نہ جایا کرو. کیوں؟ توجہ فرمائیں, بات کو سمجھیں گے اور ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. آج نشے کی حالت میں کوئی نہیں جاتا نماز پڑھنے, خدا نہ کرے کوئی ایسا ہو کہ شراب کے نشے میں یا کسی اور چیز کے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. آج کوئی نہیں ہوتا ایسا. لیکن بات پھر بھی قابل غور ہے, قرآن کی آیات کا پیغام قیامت تک. اس جملے کے بعد اسی آیت میں اللہ نے سبب بتایا ہے کیوں نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہیں جانا تھا. ابھی شراب پینا منع نہیں ہوا, بعد میں منع ہوا تھا, وہ آیات بعد میں اتری تھی. یہاں پہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جب نماز پڑھنے جاؤ نشہ نہیں ہونا چاہیے, ہوش و حواس میں رہو. کیوں؟ فرمایا حتی تعلموا ما تقولون, اگر اس حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تمہارا ہوش واپس نہ آ جائے، اور جب تک کہ تمہاری ایسی حالت نہ ہو جائے کہ جو تم بات کر رہے ہو تمہیں پتہ ہو کہ کیا بات کر رہے ہو. توجہ فرمائیں، یعنی خدا چاہتا ہے کہ جو نماز کے لیے آ کر کھڑا ہو اس کی بارگاہ میں، اس کی حالت یہ نہ ہو کہ وہ بول تو رہا ہو، ورد تو کر رہا ہو، لیکن اس کو پتہ نہ ہو میں خدا سے کیا کہہ رہا ہوں. اب اگرچہ شراب پی کر تو یہ حالت نہیں ہوتی، لیکن بغیر شراب کے ہماری لاپرواہی سے، معانی نہ جاننے کی وجہ سے، نماز کی الفاظ کو اہمیت دے کر نہ سیکھنے کی وجہ سے، یہ سبب ہم میں سے بہت ساروں کی نمازوں میں آج بھی ہوتا ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہم خالق سے کیا کہہ رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے، کسی نے کوئی بٹن پریس کیا ہے ریکارڈنگ چلنا شروع ہو گئی. تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب ہم نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر تو ساری دنیا چھوٹی ہو گئی، ساری مصیبتیں، ساری ٹینشن، سارے کاروبار، سارے بجلی گیس کے بل، ساری نوکری کی ٹینشن، کاروبار کی ٹینشن، سب چھوٹی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے جس کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو پھر تو سب کچھ بھول جانا چاہیے تھا، فقط اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی. لیکن ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی اللہ اکبر کرتے ہیں اس کے بعد دماغ پتہ نہیں دنیا میں کون کون سے علاقوں کی سیر پہ چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو اتنا سیر پہ چلا جاتا ہے کہ یاد نہیں رہتا کون سی رکعت پڑھ رہے تھے. توجہ فرما رہے ہیں. اب قرآن کا میسج سمجھیے، شراب پی کر نماز پڑھنے کا زمانہ گزر گیا، لیکن نہ سمجھ کر نماز پڑھنے والی مصیبت اب بھی باقی ہے. اللہ جو سبب بتا رہا ہے کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نشے کی حالت میں تمہیں پتہ نہیں ہوتا تم مجھ سے کیا بات کر رہے ہو، اور یہ بے ادبی ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ بے ادبی ہے. ہمارے آئمہ کی تعلیمات میں یہ جملے موجود ہیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. دیکھیں کیسی تعلیمات ہیں اہل بیت کی، دعاؤں دعاؤں میں تربیت ہے. فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے وہ ہر موقع معاف کرنا، ہر دفعہ جب میں نے ایسا کیا ہے مجھے معاف کرنا. کیا کیا ہے؟ کہ جب میری زبان تجھ سے مخاطب تھی اور میرا دل زبان کے ساتھ نہیں تھا، میرا دل کوئی اور سوچ میں پڑا ہوا، زبان تو تجھ سے بات کر رہی تھی لیکن میری سوچیں کہیں اور تھی. جتنی دفعہ یہ غفلت مجھ سے ہوئی ہے، یہ بے ادبی مجھ سے ہوئی ہے، مجھے معاف کر. اب اگر انسان اس پہ توجہ کرے تو کتنی حالت بہتر ہو جائے. لہذا ہم نمازوں میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ جیسے کوئی بٹن پریس کرتا ہے اور ریکارڈنگ چلنی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ ہماری توجہ ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پہلی آیت کون سی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم. اس کا سادہ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، رہنمائی فرما. بعض لوگ سوال کرتے یہ جو دوران نماز کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما، تو ابھی تک گمراہ ہے، آیا نماز پڑھنا ہدایت نہیں ہے؟ نماز جو پڑھ رہا ہے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے؟ اس جملے کا ظاہری مطلب تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جملہ کہنے والا گمراہ ہے اور ہدایت مانگ رہا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی. تو یہ سوال اگر ذہن میں آئے تو اس کا جواب یہ کہ یہ جو اہدنا کا لفظ ہے اس کا معنی وسیع ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے رسول آپ بھی یہ کہا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، چونکہ وہ علم جس میں کوئی نقص اور کمی فرض نہیں کی جا سکتی، وہ فقط ایک ذات کا علم ہے، اور وہ اپنی تمام صفات میں، علم سمیت اپنی تمام صفات میں وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، بے عیب و بے نقص ہے، وہ ذات اللہ تبارک و تعالی. لہذا رسول اللہ کو حکم دیا گیا کیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے رسول آپ کہتے رہا کیجیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو یہ جو بندہ نماز میں پڑھتا ہے کہتا ہے اے ہمارے رب، جس کو شروع سے خطاب کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مکمل معنی یہ ہوگا کہ بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، یہ بھی بہتر معنی ہے لیکن مکمل معنی نہیں ہے. مکمل معنی ہے یہ کہ اے اللہ جتنا راستہ ہمیں دکھا چکا ہے، جتنا علم دین ہم تک پہنچ چکا ہے، میں جانتا ہوں، اتنے پر ثابت قدم رکھنا اور جو میں نہیں جانتا وہ مجھے دکھا دے. توجہ فرما رہے، جو میں جانتا ہوں وہ میرا ضائع نہ ہو، اس پہ مجھے ثابت قدم رکھ، اور جو مجھے ابھی تک نہیں پتا وہ مجھے عطا فرما. اور یہ وہی بات ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرے علم میں اضافہ فرما. بس اس آیت کا مفہوم سمجھنے والا جو خزانہ تعلیمات قرآن اور تعلیمات محمد و آل محمد سے اس تک پہنچ چکا ہے، اس کی حفاظت کے لیے بھی ہوشیار رہے گا، اور جو ابھی تک اس کو نہیں پتا اس کی طلب کا بھی مشتاق رہے گا، اس کا طلبگار بھی رہے گا، اس کو ڈھونڈنے والا بھی رہے گا. دو پہلو ہوں گے، جو ہے اس کی حفاظت، اور جو نہیں ہے اس کی تلاش، جیسے ہم دنیا کے مال کے بارے میں کرتے ہیں، جو ہماری بچت ہے وہ محفوظ رہے، اور جو ہماری ابھی آرزوئیں ہیں اور کمانے کی وہ بھی جلدی جلدی ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے. اے کاش کے دنیا کے مال کے بارے میں جو ہمارے پاس ہے اس کی حفاظت کی تڑپ، اور جو ابھی ہمارے پاس نہیں آیا اور ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس ہو، اس کی تلاش کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں، کاش کے دین کے بارے میں بھی ہمارا یہی رویہ بن جائے. اپنی تعلیمات، اپنے دین کی تعلیمات جو ہمارے پاس ہیں ہم بھلا نہ دیں، اور جو ہمارے پاس نہیں ہیں ان کو ڈھونڈیں بھی، اور اللہ سے توفیق بھی طلب کریں. صلوات پڑھیں محمد والے. دوسرا نقطہ اس آیت کے ترجمے میں، لفظ اہدنا. اہدنا کیا مطلب ہے؟ ہماری ہدایت فرما. نہیں کہا قرآن نے اہدنی، میری ہدایت فرما. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا پیغام؟ کہ ایک مومن سورۃ الفاتحہ کا پیغام پڑھنے والا فقط اپنی ذات کی اور اپنی کامیابی کی فکر میں نہ رہے، بلکہ ہر نماز میں دو مرتبہ اسے تکرار کروائی گئی کہ تجھے اپنی فکر نہیں کرنی بلکہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی بھی فکر کرنی، صرف اپنی کامیابی کی دنیا و آخرت میں فکر مت کر. یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے. یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ اللہ نے سکھائی ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں، جیسے ماں بچے کو بولنا سکھاتی ہے، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ جب مجھ سے ہم کلام ہونا ہے، بولنا یہ تم نے ہے، لیکن سکھا رہا تمہیں میں ہوں کہ جب مجھ سے بات کرنی ہے پہلے ادب کیسے کرنا ہے، کس کس چیز کا اقرار کرنا ہے، اور کیا مانگنا ہے مجھ سے. توجہ توجہ فرما رہے ہیں. اور آپ کو پتہ سورۃ الفاتحہ میں صرف ایک چیز مانگی گئی اور وہ ہدایت ہے. اگر ہم سورۃ الفاتحہ کا موازنہ کریں, کمپیریزن کریں اپنی دعاؤں کے ساتھ, تو ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ زیادہ تر ہماری دعاؤں کی جو اڑان ہے وہ اسی دنیا میں. آپ غور فرمائیں, اگر بیماری کی صحت یابی ہے تو وہ بھی دنیا میں چاہیے. اگر مال کی دعا ہے رزق میں برکت کی تو دنیا کی ہوتی ہے, حالانکہ رزق کا مفہوم وسیع ہے. ہر چیز رزق ہے, چاہے مادی ہو چاہے معنوی ہو. علم رزق ہے, معرفت رزق ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نوالہ میں اپنے منہ میں ڈال رہا ہوں وہ میرا رزق ہے, لیکن تعلیمات اسلام کا سمجھنے والا, تعلیمات محمد و اہل بیت و اہل بیت محمد کا سمجھنے والا اس سے آگے جا چکا ہوتا ہے. وہ صرف اپنے منہ میں آنے والے نوالے کو رزق نہیں سمجھتا, بلکہ اس سے برتر رزق یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی اور بھوکے کے منہ میں نوالہ ڈال دوں. یہ بھی رزق ہے, کسی اور کو کھلانے کی توفیق, یہ خود کھانے سے بڑا رزق ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان آگے بڑھنے کی, اپنی معرفت میں اضافے کی کوشش کرتا ہے. پس ہماری دنیاوی دعائیں, ہماری دعائیں جو ہوتی ہیں اکثر کیا ہوتی ہیں؟ دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہوتی ہیں, مال کے بارے میں ہوتی ہیں, صحت کے بارے میں ہوتی ہیں, اولاد کے بارے میں ہوتی ہیں, نوکری لگ جائے, نوکری لگی ہوئی ہے تو ترقی ہو جائے, کاروبار جو ہے اور زیادہ چلنا شروع ہو جائے, وغیرہ 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 وغیرہ. اہل بیت اطہار کی دعائیں ایسی نہیں ہوتی, وہ کبھی بھی صرف دنیا نہیں مانگتے اللہ سے, بلکہ اگر کچھ دنیا کا مانگتے بھی ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی وہ چیزیں دے جن کے ذریعے سے ہم تیرے پاس بھی مقام بنا لیں. ایک دعا ہے رزق میں برکت کی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ جس میں امام کیا فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں اے اللہ اپنے رزق کے حلال میں سے مجھے اتنی وسعت عطا فرما کہ میں اپنی دنیا کی حاجات بھی پوری کر سکوں اور اپنی زندگی کے دوران اس رزق سے اپنی آخرت بھی سنوار. ہم جب دعا مانگتے ہیں رزق کی, ہمارے ذہنوں میں آخرت کم ہی ہوتی ہے, دنیا زیادہ ہوتی ہے. یہ اہل بیت کی تعلیم نہیں ہے. اہل بیت کے ہاں دنیا اور آخرت یوں جڑی ہوئی ہیں آپس میں, ان کی کوئی بات, کوئی جملہ, کوئی کلام, کوئی کام اس دنیا کا آخرت سے جدا نہیں ہوتا. اور آپ باور کر لیجئے, دین کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں جو اعتراض آتے ہیں, بعض اعتراض ان کی جڑ ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ دنیا میں چاہتے ہیں, آخرت ان کے نزدیک یا اہم ہوتی نہیں ہے یا بہت کم اہم ہوتی ہے. ورنہ جس کو پتہ ہو کہ اگر دنیا میں میرا قصور نہیں تھا لیکن کسی ظالم کی وجہ سے میں محروم رہ گیا ہوں, تو وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کسی کے ظلم کی وجہ سے اگر میری زندگی میں کوئی کمی آئی ہے تو میرا کریم پروردگار اس محرومی سے کہیں زیادہ نعمتیں مجھے عطا کرنے والا, کمپنسیٹ کرنے والا, تلافی کرنے والا. اہل بیت اطہار نے یہ بتایا. بس عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت اطہار کی دعائیں آخرت کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں, اور صرف اپنی ذات کے لیے مانگنا نہیں بتاتے بلکہ پورے کے پورے معاشرے کی فکر میں ہوتے ہیں. اہل بیت کا حقیقی پیروکار بھی اپنی ذات سے باہر نکل کر باقی مومنین, باقی مسلمان, باقی انسانیت سب کی فکر میں ہوتا ہے. یہاں پر ایک اہم نقطہ یاد رکھیے گا اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں. عام طور پر مجلس کے بعد چونکہ مجلس کا اختتام مصائب پر ہوتا ہے تو ایسا ماحول نہیں ہوتا, اکثر اوقات جانا بھی ہوتا ہے مجلس پڑھنے والے کو کسی اور جگہ پر. تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ اس گفتگو کے دوران اس مجلس کو ہم سب کے لیے زیادہ مفید بنانے کے لیے ان 10 دنوں کو, میری گفتگو کے دوران کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے لیکن اس گفتگو سے مربوط, توجہ فرما رہے, یہ نہ پوچھے گا کہ مثلا کوئی ایسا دعا بتائیں جس سے مثلا موٹر سائیکل میں اگر 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائیں تو موٹر سائیکل زیادہ لمبا سفر کرے, اس قسم کی دعائیں نہیں. جو یہ گفتگو ہو رہی ہے اس سے مربوط جس سے ہمیں دین زیادہ سمجھنے میں مدد ملے, اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے ایک چٹ پر لکھ کر آپ جو یہاں پر انتظامیہ ان کو دے دیں وہ مجھ تک پہنچا دیں تاکہ میں آپ کے سوالات کے جواب بھی میری باتوں سے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں سوال آنے چاہیے اور آپ کو سوال کرنے چاہیے تاکہ یہ جو ون وے ٹریفک ہوتی ہے یہ رسم ٹوٹے. یہ ہماری قوم کو بہت ساری جگہوں پر خراب کر رہی ہے کہ بولنے والا جو مرضی بولتا رہے, سننے والے نے صرف سننا ہے, اور اگر کچھ بولنا بھی ہے تو وہ سننے والے کو پتہ نہیں چلے گا, باہر جا کے بولیں گے آج مولوی صاحب نے کیا کر دیا, آج خطیب نے فلان نے کیا کر دیا, اس کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ تب ہے اور اصلاح تب ہوگی اور بہتری تب آئے گی پڑھنے والوں میں بھی اور سننے اور سمجھنے والوں میں بھی, کہ جب جو بات کر رہا ہے اسے بھی پتا ہو میں جن سے بات کر رہا ہوں وہ بت نہیں ہے, وہ بات کو سنتے ہیں اور اس کا انالیسز کرتے ہیں, ہر بات کو قبول نہیں کرتے. توجہ فرما رہے ہیں, قرآن نے بھی انہی لوگوں کو خوشخبری دی ہوئی ہے. سورۃ الزمر کی آیت ہے, میں تکرار کرتا رہتا ہوں اس کی, کہ اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر سب سے بہترین بات پر عمل کرتے ہیں, نہ کہ جو سنے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ صلاحیت ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے, اپنی عقل کو استعمال کریں, حرکت میں لائیں کہ مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اگر سمجھ نہیں آ رہی تو چپ نہ کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, سوال کریں بات کرنے والے سے, دیکھیے آپ کی دین فہمی اللہ تبارک و تعالی کتنی زیادہ کر دے, معیار اوپر چلا جائے, بےہودہ باتیں کرنے والوں کا بازار خود بخود ختم ہو جائے گا. اگر آپ کسی کو بلاتے ہیں مثلا تقریر کرنے کے لیے اور اس سے آپ کہیں کہ مثلا یہ قرآن مجید کا صفحہ ہے, یہ ہمیں مثلا ایک صفحہ ہے اس کو آپ پڑھیے اور ہمیں بتائیے اس میں اللہ نے کیا کہا ہے, جو بتا دے اسے پڑھنے کی اجازت دے دیں, جو قرآن آپ کو نہ بتا سکے اس سے ایکسکیوز کر لیں. جس کو قرآن نہیں آتا اس نے آپ کو دین کیا بتانا ہے. جو ہمارے اسلام کے سلیبس کی سب سے بڑی کتاب ہے جس نے وہ نہ پڑھی ہوئی ہو وہ دین بتانے کا کس طرح استحقاق رکھتا ہے. عوام ہمارے کیا گلہ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مولوی کچھ کہتا ہے, کوئی مولوی کچھ کہتا ہے, کوئی ذاکر لڑ رہے ہیں مولویوں سے, خطیب لڑ رہے ہیں, شاعر یہ ہو رہے, فلان ہو رہے ہیں, اس سب کا علاج آپ کے پاس ہے. آپ چیک کریں, اور کچھ نہ آتا ہو قرآن تو آنا چاہیے. آپ کہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے قیامت کے دن اللہ کے رسول نے شکایت کرنی ہے میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. آپ جو ہمیں دین بتانے آئے ہیں آپ کو ہم دیکھیں تو صحیح, آپ نے قرآن پڑھا ہوا یا نہیں پڑھا ہوا؟ آپ دیکھیے کیسے قرآن مجید پر ورکنگ شروع ہوتی ہے, کیسے پھر, لیکن زمانہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہی پروڈکٹ آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ کی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ یہاں بیٹھنے والا واہ واہ کروائے, داد لے اور پوری محفل میں ایک اچھل کود کا سما برپا کر دے, تو پھر بولنے والا بھی وہی چیزیں تیار کر کے لائے گا تاکہ آپ کے ساتھ اس کی سیٹنگ بحال رہے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کی توقعات پر پورا نہ اترنا خطیب کے لیے خودکشی کے مترادف ہے، کون بلائے گا بیچارے کو؟ لیکن اگر آپ سنجیدہ ہو جائیں گے تو دو نمبر مال خود بہ خود باہر نکل جائے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں. اگر مجھ خطیب کو، مجھ دینی طالب علم کو پتا ہوگا کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اگر میں خلاف قرآن کوئی نقطہ بولوں گا تو یہ میرا گریبان پکڑیں گے، یہ اندھے ہو کر داد نہیں دیتے، تو میں بھی ہوشیار رہوں. ایک ہماری پڑھائی کے زمانے میں ایک استاد تھا ہمارا، تو وہ کلاس غیر سنجیدہ تھی تو وہ بھی تیاری کر کے نہیں آتا تھا، یہ نیچرل ہے. کلاس میں بیٹھنے والے بچے وہ لاپرواہ تھے، استاد بھی لاپرواہ تھا. اگر غلطی سے کوئی بچہ سوال کرتا تو استاد کہتا کہ خود بھی کچھ محنت کرو، خود بھی کچھ محنت کرو، سارا کچھ میں بتاؤں، چونکہ اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا. خود کل ڈھونڈ کے آنا، اگر نہ ڈھونڈ سکے تو میں بتا دوں گا. ایمانداری سے نہیں کہہ رہا ہوتا تھا، خود بھی نہیں پڑھ کے آتا تھا. توجہ فرما رہے ہیں. جس دن آپ لوگوں نے یہاں بیٹھنے والوں سے قرآن سے متعلق سوال کرنے شروع کر دیے، آپ دیکھیے پھر قرآن مجید کیسے معاشرے میں واپس آتا. یہ جو قرآن کا ہم لوگوں نے مل کر بوریا بستر گول کیا اپنی محافل میں سے، اس میں ہم بھی شریک ہیں اور آپ بھی، دونوں نے مل کر یہ کام کیا. اللہ نے کہا تھا نا نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، ہم نے اس گناہ کے کام میں تعاون کیا ہے اپنی سستی اور غفلت سے، کہ وہ کتاب کے جو کائنات کی عظیم ترین کتاب ہے اس کے بارے میں اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ مہینہ ہمارے پاس تقریر کرے اور کوئی قرآن کی بات نہ کرے ہمیں فرق ہی کوئی نہیں لگے گا، ہمیں کمی محسوس نہیں ہوگی. اس بیماری کو ہم نے خارج کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے شیعہ قوم کے اندر سے. پروردگار عالم گواہ ہے اس بات پر کہ وہ قوم کے جو اہل بیت اطہار کو اپنا امام اور مقتدا سمجھتی ہے، اس کی گردنوں پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی. اور ہم میں سے جو کوئی اللہ کی کتاب کے بارے میں غفلت کا شکار ہے اور نہیں پڑھتے، قیامت کے دن رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا ان کے گریبان میں کہ تم کیوں غیر سنجیدہ تھے اس کتاب کے بارے میں. اگر تمہیں یہاں سے بیٹھنے والوں نے غلط باتیں کی اور تم نے واہ واہ کر کے قبول کی اور وہ غلط باتیں تھیں، نام ہمارا ہی لیا جاتا تھا لیکن باتیں غلط تھیں، تمہیں کیوں پتہ نہیں چلا؟ اس لیے کہ رسول اللہ فرمائیں گے تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا، میں نے کہا تھا قرآن اور اہل بیت، تم نے قرآن نہیں پڑھا، تمہاری سزا تھی گمراہی. نیچرل نتیجہ تھا تمہاری گمراہی، تم نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی. تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں؟ وہ حدیث کے جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آتے ہیں، قرآن اہل بیت، قرآن اہل بیت، قرآن اہل بیت، ہمارے بچے کو پتہ ہے. لیکن اسی حدیث کے بارے میں ہم میں سے اکثر کامن سینس نہیں استعمال کرتے کہ جس طرح اہل بیت کو چھوڑ کر دوسروں نے جرم کیا ہے، جو قرآن سے دور ہے ان کا جرم بھی کم نہیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا جس نے دونوں کو تھاما وہ ہدایت پر رہے گا، اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کو مولانا صاحب کے ذریعے تھامو، تو مولانا کو تھامو اور قرآن خود بخود تھام جائے گا، نہیں، یہ اللہ نے نہیں کہا. بلکہ اللہ نے بنی اسرائیل کی سب سے گندی ایک بیماری یہ بتائی ہے کہ یہ تورات سے دور ہو گئے تھے، اپنی جو اللہ کی کتاب ان کو عطا ہوئی تھی اس سے دور ہو گئے تھے، اور جو ان کے مولوی کہتے تھے ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑتے تھے. اور پھر ان کے علماء کا، نیک علماء نہیں، علماء حق نہیں، جو ان کے علماء سو تھے، کرپٹ تھے، دین کی تحریف کر کے لوگوں کو خوش کر کے مال کھانے والے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خود غفلت میں اللہ کی کتاب سے کٹ چکے ہیں، تو انہوں نے کتاب خدا میں تحریف شروع کی. اور بدترین جو ان کا انجام ہوا وہ یہ کہ رسول اللہ جب مدینہ تشریف لائے تو یہ کرپٹ علماء کے پیچھے چلنے والی عوام انہوں نے اپنے مولویوں سے پوچھا کہ یہ وہی ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہی رسول آخری جس کا ہم انتظار کر رہے تھے؟ ان کے مولویوں نے کہا نہیں یہ جھوٹا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جھوٹا ہے، اور بدبخت ہو گئے رسول اللہ کا انکار کر. کس بات کی سزا تھی؟ اللہ کی کتاب سے کٹ کر من گھڑت عقیدے اور آرزوئیں، اور قرآن نے جو ان کے من گھڑت عقیدے بتائے ہیں کیا تھا؟ ساری کرپشن، سود کھا رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں جنت میں صرف یہودیوں نے جانا ہے، اور کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. ابھی آپ مسلمانوں کے جس مسلک میں چلے جائیں، اگر اسلام کی تعلیمات دیکھنی ہو تو وہ ہمارے معاشرے سے غائب. انسانیت کی میراث، غریبوں کی، محروموں کی مدد، کن اماموں کا نام لے رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں ان کی سیرت پڑھ کر کہ اپنی پشت پر بوریاں اٹھا کے غریبوں کی رات میں جا کے چھپ کے مدد کیا کرتے تھے. جب ان کی شہادت کے بعد غسل دیا گیا تو ان کی پشت پر نشان تھے بوریاں اٹھا اٹھا کر. یہ میں سن کے آتا ہوں مجلس میں، اس کے بعد خود موج مستی کرتا ہوں. جو بھوکے مر رہے ہیں ان کی مجھے پرواہ کوئی نہیں ہوتی، یہ دین نہیں ہے. اس سے سننے سے وہ راضی بھی نہیں ہوتے، نہ ان کا رب راضی ہوتا ہے. ان باتوں پر عمل کرنے سے وہ راضی ہوتے ہیں اور ان کا اللہ بھی راضی ہوتا ہے. جب تک دین کے بارے میں ہم سنجیدہ رویہ نہیں اپنائیں گے تب تک ہمارا مسئلہ ٹھیک نہیں ہونے والا. کوئی مولوی صاحب کو بلیم کرے گا، کوئی کسی ذاکر کو بلیم کرے گا، کوئی خطیب کو بلیم کرے گا. سب سے پہلے اللہ کی کتاب کے بارے میں اپنے آپ کو بلیم کروں کہ میں نے کیا کیا. میں جو جانتا ہوں اس کے صحیح ہونے کی کیا گارنٹی ہے جب میں نے قرآن نہیں دیکھا؟ جبکہ میرے خطا سے پاک اماموں نے مجھے کہا تھا بغیر قرآن کو دیکھے کچھ قبول مت کرنا، اور میں نے جو قبول کیا وہ بغیر قرآن کو دیکھے قبول کیا ہوں. اتنا تضاد. بقول ایک پاکستانی صحافی کے، کھلا تضاد، کھلا تضاد. اس کھلے تضاد کو قرآن کہتا ہے اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ جو میں اس بات پہ تاکید کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا یہ کلاس روم ہے، فرش ازا کلاس روم ہے، کائنات کا سب سے بہترین کلاس روم، اور بہت بڑا پچھتاوا ہے قیامت کے دن اس کے لیے کہ جس کو امام حسین کا بنایا ہوا سکول ملا اور کلاس روم ملا اور اس کے باوجود وہ دین نہ سیکھ سکے. اس کے باوجود وہ سمجھے بس یہاں پہ آ کے سننا ہے اور ثواب لے کے چلے جانا، میں نے کرنا کچھ نہیں، میری ذمہ داری کچھ نہیں. نہیں، آپ تاریخ میں دیکھ لیں، سننے والے بہت تھے رسول اللہ کی باتیں لیکن ماننے والے کم تھے. کون کامیاب ہے؟ جنہوں نے سنی وہ سب کامیاب ہیں یا جنہوں نے سن کے مانی وہ کامیاب ہیں؟ بتائیے جی، سن کے مانی جنہوں نے. باقی قیامت کے دن کہیں ہم نے جناب پاک رسول کی باتیں سنی، ہم نے پاک علی کی باتیں سنی، اس لیے ہماری بخشش ہوگی. نہیں قبول. صرف سننا نہیں ہے، قرآن نے اس سننے کی بڑی مذمت کی ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ الجاثیہ میں یہ آیات ہے، یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم. اللہ کی آیات کو سنتا ہے، اس پر پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنی سابقہ حرکتوں پر اسی طرح ڈٹا رہتا ہے گویا آیات قرآن سنی نہیں. اس سننے کا فائدہ نہیں ہے. کیا کہہ رہے قرآن؟ فبشرہ بعذاب علیم. اس سنی کو ان سنی کر دینے والے کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی. جنت کی خوشخبری اس کے لیے کہ جو سنے اور اس کو اپنائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کو پتا تھا اگر ان کو میں آزاد چھوڑوں گا تو یہ پتہ نہیں کیا کیا مانگیں گے، دنیا مانگتے رہیں گے. تو وہ چیز توجہ، اچھی طرح توجہ فرمائیں. آج کی گفتگو ہم بس یہاں پہ ختم کرنے لگے. کہ اللہ کو پتہ تھا جو اس کائنات کا سب سے بڑا علم رکھنے والا ہے, جس کے علم میں کوئی نقص و عیب نہیں, اور جو وہ جانتا ہے وہی حق ہے, وہ جانتا ہے کیا چیز اہم ہے, کیا چیز اہم ترین ہے, کیا چیز اہم نہیں ہے, وہ جانتا ہے. اس کی نظروں میں میرے اور آپ کے لیے اس کائنات کی تمام چیزوں میں جو سب سے زیادہ اہم چیز تھی, اس کے مانگنے کا حکم دیا مجھے, اور وہ ہے ہدایت. کہا مجھ سے ہدایت مانگو, ہر نماز میں کم از کم دو مرتبہ مانگو, اہدنا الصراط المستقیم, ہماری رہنمائی کر سیدھے راستے کی طرف. صراط کا اپنا معنی بھی سیدھا ہوتا ہے, لفظ صراط کا اپنا جو معنی ہے وہ بھی سیدھا راستہ ہے, لیکن المستقیم اس کی تاکید کے لیے, یعنی بالکل سیدھا جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اب ظاہر ہے جس کو بالکل سیدھا راستہ چاہیے اس کو سنجیدگی بھی اتنی ہی لگانی پڑے گی, ورنہ غفلت میں تو اگر لائن بھی کھینچی جائے تو ٹیڑھی ہو جاتی ہے. جس کو بالکل سیدھی لائن کھینچنی ہو وہ اہتمام کرتا ہے کہ اس خط میں کوئی ٹیڑھا پن نہ آ جائے, اس روڈ میں کوئی ٹیڑھا پن نہ, بالکل سٹریٹ ہو. اپنے لیے بھی مانگتا ہے, اپنے معاشرے کے لیے بھی مانگتا ہے. مومن حقیقی اسلام کو جو جانتا ہے اور اس کی خوشبو سونگ رکھی ہے اور اس کا ذائقہ چکھ رکھا ہے جس نے, وہ کبھی بھی اپنی فکر میں صرف نہیں ہوتا بلکہ اپنے معاشرے کی فکر میں بھی ہوتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی جو تحریک ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تحریک ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. امام مظلوم کیا فرما رہے تھے, کیا وصیت فرمائی تھی اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو, لکھ کے یہ وصیت دی تھی کہ میں کوئی ظلم اور فساد اور کوئی دکھاوا اور کوئی تکبر یہ کرنے کے لیے نہیں نکلا. امام کو پتہ تھا یہ تہمتیں لگائی جائیں گی میرے اس قیام کو تحریف کرنے کے لیے, خراب کرنے کے لیے. نفی فرمائی ان کی پہلے, اور پھر فرمایا میں صرف اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. اگر آج اس حسین کی مجلس میں اصلاح کی بات نہ ہو تو یہ خیانت ہے, یہ خیانت ہے, اور خیانت بھی اس مظلوم امام کے ساتھ ہے. اور جو امام حسین کے ساتھ خیانت ہے وہ اسلام کے ساتھ, رسول اللہ کے ساتھ, مولا کائنات کے ساتھ خیانت ہے. اتنی بڑی قربانی دے کر جس میسج کو, پیغام کو انسانیت کے لیے محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی, اس امام کے ذکر کی جگہ ہو اور وہاں وہ بات نہ ہو جس کے لیے امام نے قیام کیا تھا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے نانا کی امت میں اس کی اصلاح کے لیے نکلا. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر, میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں, نیکی کا حکم کروں, برائیوں سے روکوں. اور یہ اتنا اہم وظیفہ تھا, اتنی اہم ڈیوٹی تھی اور فریضہ تھا کہ امام مظلوم نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا, اگرچہ ظالموں نے امام کے سارے گھر کو اجاڑا. سفر کربلا کا آغاز ہوا ہے مدینہ سے. آج کی اس پہلی مجلس میں میں اس پہلے سفر کے آغاز کا ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا, اور ایک اس پہلے سفر کا جو کربلا میں جس مرحلے کا اختتام ہوا ہے وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آغاز ہوا تو کیا منظر تھا مدینہ میں, اور جب اس مرحلے کا, کربلا والے مرحلے کا جب اختتام ہوا کربلا میں اور وہ قافلہ کربلا سے جانے لگا کوفہ کی طرف, تو کیا منظر تھا. یہ دو منظر آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں, اور یہ ذکر ہے اس پاک بی بی کا, اس علی کی بیٹی کا جس کا نام زینب کبریٰ ہے, جس کو اس کے بھائی حسین نے سالار بنایا تھا اس قافلے کا، اور فرمایا تھا کہ بہن زینب عابد بیمار ہے، جب تک یہ بیمار ہیں اب یہ قافلہ آپ کے سپرد ہے، یہ امانتیں آپ کے سپرد ہیں۔ مدینہ سے جب روانگی کا وقت آیا تھا اس وقت بی بی زینب کی کیفیت کیا تھی، اور جب کربلا سے کوفہ روانگی کا وقت آیا تو کیفیت کیا تھی، بس یہ فرق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جب مدینہ سے سب سوار ہونے لگے اور سواریوں پر سوار ہونے کا وقت آیا، تو 18 بھائیوں کی بہن کے جب سوار ہونے کا وقت آیا تو ایک طرف سے علی اکبر آ گئے، ایک طرف سے عباس آ گئے، بی بی کے بھائی آ گئے بی بی کو محمل پر سوار کروانے کے لیے۔ لیکن ہمارا سلام ہو اس بی بی پر کہ جب 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ کیا جانے لگا تو علی کی اس مظلوم بیٹی نے سب کو سوار کرایا، بی بی ام کلثوم کو بھی سوار کروا چکی۔ جب سب کو سوار کروا دیا تو ایک دفعہ اپنے بھائی عباس کو آواز دی، اور بھائی عباس کو آواز دے کر کہا، عباس آج زینب کو سوار کروانے والا کوئی نہیں، ایک وقت تھا کہ جب میں آواز دیتی تھی تو میرے 18 بھائی لبیک کہہ کر آ جاتے تھے، جب میں اپنے نانا کی مرکد کی زیارت کے لیے جاتی تھی تو میرے بھائی میرے گرد گھیرا ڈال لیتے تھے کہ کسی نامحرم کی نگاہ زینب کے قد پر نہ پڑے۔ میرا بابا مظلوم علی کہ جب ضربت لگی اور گھر کے قریب پہنچے تو فرمایا، میرے چاہنے والوں کو حسن و حسین واپس بھیج دو، مجھے اس حالت میں جب زینب دیکھے گی تو صبر نہ کر سکے گی، میں نہیں چاہتا، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میری بیٹی زینب کے گریے کی آواز کوئی نامحرم سنے۔ مولا کی خدمت میں عرض کروں گا، مولا آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ بی بی زینب کی آواز کوئی نامحرم سنے، اگرچہ آپ کا چاہنے والا ہو لیکن یہی کوفہ ہوگا، بی بی زینب کوفے میں لائی جائے گی اس حالت پہ کہ سر پہ نہ مکنا ہوگا نہ چادر، اور ایک شرابی کا دربار ہوگا اور وہ شراب کے نشے میں اشارہ کر کے پوچھے گا کہ یہ متکبر خاتون کون ہے جو مجھے سلام نہیں کرتی، یہ کون ہے جو اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی نہیں ٹوٹی، اور اس کو جواب دیا جائے گا، یہ کوئی اور نہیں، یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بحق قرآن و اہل بیت ہمیں بھی اور ہماری آئندہ نسلوں کو اہل بیت اطہار کا سچا اور حقیقی شیعہ اور پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق قرآن و اہل بیت ہماری ملت کے مرحومین حاضرین مجلس کے مرحومین اور بالخصوص ہماری ملت کے شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے ہماری ملت کے وہ افراد کہ جن کو جبری گمشدہ کر دیا گیا ہے، پروردگار ان کی رہائی کی خبر جلد سننے کی ہم کو بھی اور بالخصوص ان کے مظلوم گھر والوں کو خاندانوں کو عطا فرما۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے میں تمام دنیا کے مظلومین مستضعفین بالخصوص ہمارے کشمیر کے مظلوم بھائی، یمن میں مظلوم یمنی قوم، اسی طرح دیگر علاقوں میں فلسطین کے مومنین مسلمین کو پروردگارہ اپنی خصوصی نصرت سے ان کے ظلم کی سیاہ رات کو صبح روشن میں تبدیل فرما۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے میں پوری دنیا میں مکتب اہل بیت کو، مکتب کربلا کو سربلندی اور عظمت اور مضبوطی عطا فرما۔ دشمنان مکتب اہل بیت کو جو اس مکتب کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس مکتب کے ماننے والوں میں تفرقہ اور افتراق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پروردگار اگر قابل ہدایت نہیں ہے ان کے شر سے اس قوم کو نجات عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ملک عزیز وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو ترقی اور استحکام عطا فرما، اور اس ملک کی ترقی اور استحکام میں ہم سب کو اپنا صحیح کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى